السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران الإسلام، تعالى جل جلاله عما نوالهن، قرآن پاک میں جن پیغمبروں کے واقعات کو بیان فرمایا ہے ان میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی بہت زیادہ ہے اور ان کے واقعات بہت بیان کیے ہوئے ہیں، اور قرآن پاک میں اس کو بیان کرنے کا مقصود ایمان والوں کے لیے اس سے حاصل ہونے والے نتائج کا حق فائدہ پہنچانا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی زندگی نمونہ ہوتی ہے، پیغمبر بھی اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی تعلق و مناسبت رکھتے ہوں اور ان کا خصوصی علاقہ ہو، ان کے ساتھ تعلق ہو، تو اس امت محمدیہ کے لیے اللہ صاحب تحیت و تسلیم اور بھی زیادہ افادی پہلو ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر جو دعا فرمائے تھے ان آیتوں کا ترجمہ و مطلب عرض کیا گیا تھا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی اور ایک بستی بھی گویا آباد ہو گئی دھیرے دھیرے، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے بستی کا آغاز خود اپنی بیوی اور بچے سے کیا، اور قبیلے جرہم کے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، پانی کو انہوں نے دیکھا، اس علاقے میں پانی کی کمی تھی، انہوں نے اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دے دی، تو اس طرح ایک بستی بن گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر ایک دعا فرمائے اور اس کا تفصیلی ذکر قرآن پاک میں، آج کی اس مجلس میں ان آیتوں کا ترجمہ اور مطلب میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ پہلی دعا میں بلدن تھا، ابھی تک شہر بنا نہیں تھا، اور اس دعا میں البلد ہے جو کہ معروف ہو چکا ہے، معرفہ بن گیا، تو اس لیے فرمایا کہ اس شہر کو آپ امن والا بنائیے۔ اس دنیا میں امن و سلامتی یہ پیغمبروں کے خصوصی تعلیمات میں سے ہیں، اور دنیا کی کامیاب زندگی کا خلاصہ امن اور عافیت ہے۔ اگر آدمی کو امن حاصل نہیں ہے تو اس کی زندگی کامیاب نہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو امن بنائیے۔ حضرت ابراہیم کی دعا کو اللہ پاک نے قبول فرمایا ہے اور بیت اللہ کو نہ صرف امن کی جگہ بلکہ مرکز امن بنایا، وہ امن کا مرکز ہے اور عبادت کا مرکز ہے، امن اور عبادت کا مرکز پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس کو بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اس کے اطراف کے علاقے کو حرم کہتے ہیں، وہاں امن کا یہ حال ہے کہ وہاں لڑنا صحیح نہیں ہے، امن کا یہ حال ہے کہ وہاں جانور کو مارنا صحیح نہیں ہے، وہاں پتوں کو توڑنا صحیح نہیں ہے، ٹہنیوں کو اکھاڑنا صحیح نہیں ہے، پودوں کو اکھاڑنا صحیح نہیں ہے، شکار صحیح نہیں ہے، قصاص صحیح نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے امن کی جگہ بنایا، من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوگا تو وہ امن والا ہوگا، اس لیے جو اس کے جو حدود ہیں، اس کی جو باؤنڈریز ہیں، اس کو حدود حرم کہتے ہیں، جہاں سے حاجی احرام باندھتے ہیں ان کو میقات کہتے ہیں، اور جہاں سے بیت اللہ کی خاص باؤنڈری شروع ہوتی ہے اس کو حرم کہتے ہیں، اس کو حدود حرم کہتے ہیں۔ کافی اطراف تک وہ ایریا پھیلا ہوا ہے، وہ امن کی جگہ ہے، اللہ پاک نے اس کو امن کی جگہ بنایا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، امن نہیں ہے تو عبادت بھی نہیں ہو سکتی، جب سوئی نہیں ہے آدمی کو, امن نہیں ہے تو عبادت کیا کرے گا؟ اس لیے امن کی چاہت ہونا اور امن کی دعا کرنا یہ بھی پیغمبر کی تعلیم کا ایک حصہ بن گیا. اسی وجہ سے ایمان امن سے ہی بنا ہوا لفظ ہے, جیسے اسلام سلامتی سے بنا ہوا لفظ ہے. لفظ اسلام سلامتی سے بنا ہے اور لفظ ایمان امن سے بنا ہے. ایمان ہو یا اسلام, دونوں ایک دوسرے کے لیے بولے جاتے ہیں, دونوں میں امن و سلامتی کی تعلیم ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام, مجھ کو اور میری اولاد کو بچائیے آپ اس بات سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. یہ ابراہیم علیہ السلام دعا فرمائے, یعنی صرف آپ کی عبادت ہم کرنا چاہتے ہیں, بتوں کی عبادت نہیں کرنا چاہتے, تو دعا کر رہے ہیں. حالانکہ پیغمبر ہیں اور پیغمبر کو پتا ہوتا ہے کہ وہ بت کی عبادت نہیں کر رہا اور نہیں کرے گا, مگر دعا کرتے ہیں. کیونکہ دعا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں سارے انسانوں کے دل, اور ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے, اور جس کی حاجت پوری ہو گئی ہے وہ بھی دعا کا محتاج ہے. اسی لیے فرمایا گیا دعا و مخ العبادہ, دعا تو عبادت کا مغز ہے. دعا الدعاء هو العبادہ, دعا تو خود ہی عبادت ہے, کوئی چیز باقی نہیں ہے. ساری آدمی کی حاجتیں پوری ہو گئی پھر بھی دعا کرنا ہے, کیونکہ اللہ کو عاجزی پسند ہے, اور ہاتھ پھیلانا اور ہاتھ پھیلا کے ربی ربی کہنا بہت پسند ہے اللہ کا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہماری دعا سنتے ہی نہیں, کہ دوستو دعا کیوں کریں, ہم نے بہت دعائیں کی مانتے نہیں. بہت لوگ کہتے ہیں کہ جو مقدر میں ہوگا وہ ہوگا, تو پھر دعا کیوں کریں؟ دعا کرنے پر بھی وہی سامنے آئے گا جو تقدیر میں ہے, دعا نہیں کرنے پر بھی وہی سامنے آئے گا جو تقدیر میں ہے. جو دعا نہیں کر رہے انہیں بھی مل رہا ہے, جو دعا کر رہے انہیں بھی مل رہا ہے, اور جو دعا نہیں کر رہے وہ بھی محروم ہے بہت سی چیزوں سے, جو دعا کر رہے وہ بھی محروم ہے بہت سی چیزوں سے, تو دعا کیوں کریں؟ ایسی بات نہیں ہے. دعا اس لیے کرنا ہے کہ اللہ پاک کو دعا پسند ہے, دعا ہماری عبادت کا ایک حصہ ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جس کو دعا مل گئی اس کو خیر کا دروازہ مل گیا, وہ باب الخیر پہ پہنچ گیا, مفتاح الخیر ہے وہ. جس کو دعا کرنا آ گیا, دعا میں حلاوت آ گئی, دعا میں لذت آ گئی, جس آدمی کو دعا میں جی لگتا ہے اور دیر دیر تک دعا کرنے کی طرف طبیعت چلتی ہے, اس کو خیر کا دروازہ مل گیا کہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. پیغمبر بھی دعا کر رہے ہیں, ایسی چیز کی دعا کر رہے ہیں جو اللہ نے انہیں دی ہوئی ہے, بتایا بچایا ہوا ہے, لیکن ابھی تک بچایا ہوا ہے نا, آئندہ بھی بچانا ضروری ہے, اس کی دعا کر رہے ہیں. اور اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ میری اولاد کو آپ بچائیے بتوں کی عبادت سے. اس دنیا میں اللہ کے غیر کی پوجا اور اللہ کے غیر کی عبادت, یہ سب سے بھیانک جرم ہے. اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے اس دنیا میں, اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں پائی جاتی اس دنیا میں, پوری دنیا میں. جب سے دنیا بنی, جب سے اور جب تک دنیا قائم رہے گی, جب تک, اس سے بڑا کوئی کرائم نہیں, کوئی کرائم اس سے بڑا نہیں. کہ اللہ کی اس دنیا میں جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے اس میں اللہ کے غیر کی عبادت کی جائے, اس کو لائق عبادت سمجھا جائے, اس کی تعظیم ایسے بجا لائی جائے جیسے اللہ کی بجا لائی جاتی ہے, ادا کی جاتی ہے, اس لیے اس کی پناہ مانگ رہے ہیں. کیونکہ جو اس سے پناہ میں آ گیا وہ کامیاب ہوگا, جو نہیں آیا وہ برباد ہو جائے گا, اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کریں گے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے کہ اولاد کی بارے میں فکر کس بات کی زیادہ ہونی چاہیے. ابراہیم پیغمبر ہیں, پیغمبر کے پاس اتنی عقل ہوتی کسی کے پاس نہیں ہوتی, اور پیغمبر اپنا پورا دماغ استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں انسان صرف 2.5% دماغ استعمال کرتا ہے, یہ عام انسانوں کی بات ہے, یہ پیغمبروں کی بات نہیں ہوتی. پیغمبروں کی عقل کامل ہوتی ہے, وہ اپنی قوتیں بہت استعمال کرتے ہیں, ان کے اتنا تجربہ کسی کے پاس نہیں, ان کے اتنا علم کسی کے پاس نہیں, ان کی اتنی فراست و نورانیت قلب میں دل میں روح میں کسی کے پاس نہیں. ان کو اگر فکر ہے اپنی اولاد کی تو وہ یہ ہے کہ یہ بتوں کی عبادت سے بچ جائیں, غیروں کے بندے ہونے سے بن جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بندگی سے نکل جائیں. ہمیں اس کی بڑی کمی ہے, ہمارے اندر اس بات کی بڑی کمی ہے. مسلمان بھی ہے, اس کو اس کی فکر کم ہے کہ میری اولاد کہیں غیروں کے عبادت میں نہ پڑ جائے, اس کی فکر نہیں ہے. پڑھ لے, جاب مل جائے, ایجوکیٹڈ ہو جائے, ग्रेजुएट हो जाए, डिप्लोमा मिल जाए, कल के दिन नौकरी मिल सके, फिर पैसे आ जाए हाथ में, फिर जब दुनिया की जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए, ये कुछ हो जाए, इसके इसके लिए अगर ईमान छूट जाता हो कोई परवाह की बात नहीं। अब तो आपको पता ही है हाई स्कूल का माहौल कैसा है मेरे साहब, यूनिवर्सिटीज का माहौल कैसा है, और वहाँ पे जाकर वहाँ पे रहना पड़ता, हॉस्टल्स में रहना पड़ता है, बच्चे आज़ाद हो जाते हैं, उनके ख्यालात में आज़ादी आ जाती है, उनके खाने पीने में रहने सहने में आज़ादी आ जाती है, हम खुद कुछ थोड़े बोल सकते हैं, वो खुद ही समझदार है। चलो जान नंबर रसीद कर दिया। और जहन में यह है कि हमने बड़ी हमदर्दी की, बड़ी खैरखाही की, अगर किसी के दीन का नुकसान पहुंचा के उसको दुनियावी तालीम किसी मुसलमान ने दी, उसके पास अकल नहीं है, वो बेअकल मुसलमान है। हाँ, दीन की पूरी फिक्र रखते हुए अगर उसने कोई दुनिया की तालीम और फन दिलवाया तो वो समझदार है, मना नहीं करते शरीयत उस बात से, लेकिन इसको इसको मुकदम करती है, ये पहले है। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा बच्चा मुसलमान ही ना रहे, फिक्र के एतबार से, कल्चर के एतबार से, मिजाज के एतबार से, माहौल के एतबार से, आदतों के एतबार से, अखलाक के एतबार से, क्वालिटीज के एतबार से, अंदर की सिफात के एतबार से, हया शर्म के एतबार से, कुछ भी नहीं है ना, सबके साथ हमारे बच्चे भी, जो माहौल दूसरों का वही माहौल हमारे बच्चों का, जो आदतें दूसरों की वही आदतें हमारे बच्चों की, ये तरीका नहीं है। इस कुरान पाक की इनायतों के जरिए से जो सबक दिया जाता है उम्मत को, देखो कितना गहरा सबक है। इसीलिए कल कयामत में अल्लाह पाक पेरेंट्स से ये नहीं पूछेंगे कि तुमने उनको दुनिया कितनी पढ़ाई, ये नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे कि दीन कितना पढ़ाया, और ये पूछा जाएगा कि उसकी तरबियत कितनी की, उनकी निगरानी कितनी की, उनको अदब कितना सिखाया, ये पूछा जाएगा। उलमा ने फरमाया कि जो पूछा जाने वाला है उसकी तैयारी पहले करो, जो नहीं पूछा जाने वाला है वो तुम्हारे अखलाक की और मेहरबानी की बात है, कि कौन कौन माँ बाप चाहेंगे कि आप उसके बच्चे कल के दिन भूखे मरे, बेरोजगार हों, कोई हाथ में उनके हुनर ना हो कि कुछ चार पैसे यानी ला भी सके, रोटी पानी अपने हासिल कर सके आसानी से, कोई पेरेंट्स नहीं चाहता। मगर ये मेहरबानी अल्लाह रसूल की मेहरबानी इससे छोटी होती है, और अल्लाह रसूल की जो मेहरबानी है वो दीनी तरबियत है, और इसी वजह से उसकी पूछ है। तो जिसका सवाल होने वाला है उसकी तैयारी के साथ, जिसका सवाल नहीं होने वाला है वो भी कर दो। एक आदमी का फर्जा बाकी है, आप उसको चाय पे चाय पिलाए जा रहे हैं, आप उसको खाना खिला रहे हैं, आप उसको गिफ्ट दिए जा रहे हैं, अरे भाई गिफ्ट बाद में दो, मियां मेरा कर्जा तो अदा करो पड़े। जो फर्ज है उसकी तरफ ध्यान नहीं, जैसे बाल मुसलमानों की आदत होती है कि वजीफे बहुत पढ़ते नमाजें नहीं पढ़ते, ना नमाज है ना रोजा है, वो वजीफों को वजीफे तस्वीर फिराए जा रहे हैं, बड़े बड़े वजीफे चल रहे हैं भाई। इन वजीफों की अहमियत नमाज के बगैर क्या है, कुछ भी नहीं। पूरी जिंदगी भर के वजीफे एक नमाज का मुकाबला नहीं कर सकते फर्ज नमाज का, और पूरे वजीफे मिलके एक फर्ज नमाज का बदल नहीं बनेंगे कल कयामत में, कि अल्लाह पाक यहां कह सकेंगे अल्लाह ने नमाज तो मैंने नहीं पढ़ी लेकिन मैंने इतनी सर्विस दी है, मखलूक की इतनी खिदमत की है। एक डॉक्टर साहब के पास हम गए, वो बहुत कम फीस लेते थे, बिल्कुल नहीं थे बराबर गरीबों से, और बहुत सौ को तो अपने से दवाएं देते थे, उनसे ऐसी बात हुई नमाज और कभी नमाज नहीं पढ़ते थे। आप नमाज नहीं पढ़ते थे, कहने के ये जो काम कर रहा हूँ ना ये नमाज से बहुत आगे का है, पैगंबरी भी आ रही है इसका, तो पैगंबरी इसका मतलब तो ये है कि पैगंबरी का भी दावा है, आप उसको जज कर सकते हैं कि ये उससे अहम है या नहीं। तो असल जो चीज हमारी जिम्मेदारी की है उस पर ध्यान दो। यहाँ हमारे अपने जनरेशन के बारे में बहुत फिक्र करने की जरूरत है, इन नौजवान बच्चों की बहुत फिक्र की जरूरत है। इसलिए घरों का माहौल पाक साफ होना जरूरी है, घरों में गंदी चीजें नहीं हों, खुद अपनी आदतें सही होनी जरूरी है। हमको देखेंगे बच्चे, हमारी एक्टिविटीज को देखेंगे बच्चे, हमारे बिहेवियर को देखेंगे बच्चे, फिर वही लेते हैं। अलग ये है कि हमारे साथ फिर हमारा माहौल जो है उससे भी मुतासर होते हैं, हमारे साथ तो नहीं रहते 24 घंटे बच्चे घर, तो सबसे बचाव करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, परवरदिगार मुझे और मेरे बच्चों को बुतों की इबादत से बचा लेगा। रब्बी इन्नहुन्ना अज़ललना कसीरन मिनन नास, इन बुतों की परस्तिश ने तो बहुत सों को बर्बाद कर दिया, कौमों की कौमें तबाह हो गई, नस्लों की नस्लें तबाह हो गए, मुल्क के मुल्क तबाह हो गए। दुनियावी एतबार से इतनी अकल है कि हुक्मरानी करते हैं, لیکن دین اور عقل دین کے اعتبار سے اتنی بھی نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتے. شرک میں مبتلا ہیں, بت پرستی میں مبتلا ہیں, دہریت میں مبتلا ہیں. دنیاوی عقل بالکل الگ ہوتی ہے اور دین کی عقل اور مذہب کی عقل بالکل الگ ہوتی ہے. فمن تبعنی فإنه مني ومن عصانی فإنك غفور رحیم. جو میری بات مانے گا توحید میں اس کو تو میں اپنا سمجھوں گا, اور جو نہیں مانے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بخشنے والے ہیں, آپ چاہے تو بخش لیجیے. اسی لیے بے دین طبقے سے اظہار بیزاری بھی ابراہیم علیہ السلام کا خاص طریقہ ہے کہ ان سے آپ بے تعلقی رکھیں. ایسا بھی نہیں ہے اسلام سکھاتا کہ آپ اچھے اور برے سب سے دوستی رکھیں, یہ نہیں سکھاتا. اچھوں سے دوستی رکھو, ٹھیک ہے بروں سے لڑو نہیں, مگر بیزاری رکھو, ان سے الگ رہو. آدمی جو ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا, یہ قاعدہ ہے. آدمی متاثر ہونے والی مخلوق ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو کوئی تاثر ہی نہ ہو. اسی لیے جو چیز اس کو نفع پہنچانے والی ہے وہ اس سرکل میں ہو, جو نقصان پہنچانے والی ہے اس سے بچے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فرما رہے کہ اے ہمارے رب, میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ پر رکھا ہے, ایک ایسی وادی میں رکھا ہے جس کے اندر کسی قسم کی کھیتی اور باغات نہیں ہیں. بواد غیر ذی زرع, مگر عند بیتک المحرم, آپ کے محترم گھر کے پاس رکھا ہے. مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ یہاں باغات ہیں کہ نہیں, یہاں کھیتی ہے کہ نہیں, یہاں ایگریکلچر ہوتا کہ نہیں, یہاں کی پیداوار کیسی ہے, یہاں کی اکانومی کیسی ہے, یہاں بچے کھائیں گے پئیں گے کیا. مجھے اس کی فکر ہے کہ یہاں آپ کا گھر ہے. یہ ہے فکر, یہ تھنک ہے, یہ ایک کہ آدمی کو اپنے بارے میں ہو یا اپنی اولاد کے بارے میں ہو کہ کہاں ہونا چاہیے. چار پیسے ہاتھ میں آ گئے, سبب میں بند ہے. نہ مسجد, نہ مسلمانوں کا ماحول, نہ کچھ لگے, بس آرام کا گھر ہونا چاہیے, ساتھ میں پاؤنڈ ہونا چاہیے, ادھر ہو ادھر ہو, مزیدار کی زندگی ہو. بھائی خدا کے بندو, رحم کرو اپنی ذات پر اور اپنی نسلوں پر. کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی. مسجد ہے وہاں پہ تو ٹھیک ہے, تعلیم کا ماحول ہے تو ٹھیک ہے, دین کا ماحول ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی سوجھ بوجھ کی بات نہیں ہے کہ پیسے کماتے ہی آپ صبر کو نکل جاؤ. کبھی بھی اس بات کی رائے نہیں دی جا سکتی. آپ کا اپنا ایک ماحول ہونا چاہیے, انوائرمنٹ ہونا چاہیے. آپ ایسی جگہ رہنے کو منتخب کریں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہو. آج تو مسلمان اپنے میں رہنے میں بھاگ رہا ہے, دوسروں میں رہنا چاہتا ہے. جہاں مسجد قریب میں ہو, جہاں دینی انسٹیٹیوٹ قریب میں ہو, جہاں پر مسلمان بار بار ملتے جلتے ہوں, دکھنے میں آتی ہوں مسلمانوں کی ایکٹیویٹی, وہاں رہو. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے گھر کے پاس رکھا ہے, بس مجھے یہ پتا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی ایگریکلچر نہیں. ہم کو تو یہ ہے کہ صاحب یہاں پہ کھانے پینے کا بھی سامان ہے, کمائی کا بھی سامان ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جس طرح کی راحت وہاں دیکھی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے, اتنی نہیں ہے. اگرچہ کہ وہ بھی خالی سمجھی جانے والی بات ہے. جو آرام میں ہے وہ یہاں ہے, جو نہیں ہے وہ وہاں بھی نہیں ہے. وہ تو ایک دوسری چیز ہوتی ہے, راحت اور آرام تو ایک دوسری چیز ہے. اور پھر گھر کون سے ہیں؟ سودوں کے لیے ہوئے ہیں, شرعی نظام کے مطابق بھی لیے ہوئے نہیں ہیں, اور حرام پہ حرام چل رہا ہے. کسی چیز میں برکت نہیں, ہر چیز میں نمکت آتی ہے سود کی. جن جن چیزوں سے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے, کسی کی گاڑی سود کی ہے, وہ اس گاڑی میں بیٹھ کے جو جو کام کرتا ہے سب میں اس کی نحوست آتی ہے, پریشان ہے. جو آدمی گھر میں ریسٹ لے گا, اس کا گھر حرام کا ہے, تو ریسٹ لے کے جتنے ایکٹیویٹیز وہ کرے گا سب میں نحوست آئے گی. اولاد سے پریشان, جاب سے پریشان, تعلقات سے پریشان, قرضوں سے پریشان, مارگیج سے پریشان, فلاں سے پریشان, کوئی ایک پریشانی تھوڑی ہوتی. اس لیے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اور یہ بھی فرما رہے ہیں, یہ کیوں؟ ربنا لیقیم الصلاۃ. اے پروردگار, میں نے یہ اس لیے چنا ہے یہ طریقہ کا تاکہ وہ آپ کی عبادت کرنے والے ہوں اور نماز کو قائم کرنے والے ہوں. ربنا لیقیم الصلاۃ, اپنی اولاد کی اقامت صلاۃ کی فکر, کہ وہ نماز کے قائم کرنے والے ہوں, نماز کے پابند ہوں, اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہوں, خدا کی بندگی کرنے والے ہوں. مگر پیغمبر کی فہم دیکھیے آپ, اپنے بچوں کی عبادت اور نماز پر رکھنے کے لیے اور ان کو اللہ کا سچا بندہ رکھنے کے لیے بیت اللہ کا تو انتخاب کیا, اور اس کا بھی ذکر کر دیا کہ میں جانتا ہوں کہ بیت اللہ میں کوئی ذی ذرا جگہ نہیں ہے, کوئی ایگریکلچر نہیں پایا جاتا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے اپنے بچوں کا درد نہیں یا پیار نہیں ہے ان سے، یہ تو جیے مرے تو مرے. نبی جتنا رحم دل ہوتا ہے اتنا کوئی نہیں ہوتا. نبی سے نبی کو ساری مخلوق سے محبت ہوتی ہے تو اپنے اولاد سے کتنی محبت نہیں ہوتی. علماء نے فرمایا کہ چونکہ ان کے احساسات سب سے زیادہ لطیف ہوتے ہیں تو ان کی محبت بھی ویسے لطیف ہوتی ہے، ان کی شفقت بھی لطیف ہوتی ہے. ہم نہیں چاہ سکتے اپنی اولاد کو اتنی جتنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. ابراہیم، حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے بھی تھے بچپن میں، جن کا انتقال ہو گیا، جنت البقیع میں ان کا مزار بھی ہے. جس وقت ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، صحابہ کرام نے لا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی ان پر سکرات طاری ہو گئی، انتقال کا وقت آ گیا. تو جیسے ان کی گردن ڈھلک گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمانے لگے، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تیری جدائی میں مجھے بڑا صدمہ ہے. اور اتنا صدمہ تھا کہ نبی جیسے پہاڑ کی قوت کے اعتبار سے، ہمت کے اعتبار سے پسیج گئے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ولا نقول الا ما یرضی به ربنا، ہم کچھ نہیں بولیں گے اپنی زبان سے مگر وہی چیز جس سے پروردگار خوش ہوگا، کوئی شکایت نہیں. حالانکہ چار بیٹیاں پہلے سے تھیں، پھر یہ ابراہیم ہوئے تھے، پھر اس کے بعد طیب ہوئے، ان کا بھی انتقال، طاہر ہوئے، ان کا بھی انتقال. نبی کو غم ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام اپنی فکر فرما رہے ہیں. فرمایا فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اے پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرمائیے کہ دل، لوگ دل سے ان سے محبت کرنے لگے. عجیب دعا ہے، اگر کسی سے لوگ محبت کرنے لگے، اور ہر قسم کے آدمی محبت کرنے لگے، جس کے پاس باغ ہے وہ محبت کرنے لگے، جس کے پاس کپڑے کی فیکٹری ہے وہ محبت کرنے لگے، جس کے پاس سامان ہے اس کے وہ محبت کرنے لگے، جس کے پاس دولت ہے وہ محبت کرنے لگے، جس کے پاس کھیت ہے اس کے وہ محبت کرنے لگے. اگر لوگوں کو دلوں میں محبت کسی کی آ گئی تو محبوب کو آدمی پریشان نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنے سب کچھ اس کے لیے قربان کر دے گا. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے. وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھل عطا فرمائیے. لعلہم یشکرون، تاکہ شکر ادا کریں آپ کا، یہ بھی دعا فرما دی. ایسے وادی غیر کی ذرا میں اس زمانے سے لے کے آج تک پوری جہاں بھر کی ہر چیز، ثمرات جس کو کہتے ہیں، پہلے زمانے میں فیکٹریز نہیں تھے زیادہ اور ایسی مصنوعات نہیں ہوتی تھیں تو عام پھل آیا کرتے تھے، اور آپ کو ہر فیکٹری کا جتنا پروڈکشن ہے، جو ثمرات ہی ہے ایک معنی میں، جو اس کا پھل ہی ہے وہ بھی موجود، اور جو پھل ہیں وہ تو پھل موجود ہی ہے. دنیا بھر، دنیا جہان کی روزی کا انتظام اللہ نے کیا ہوا ہے. اس سبق میں گویا اس دعا کے اندر، اور دعا بھی ختم نہیں ہوئی لیکن ٹائم چونکہ ہو گیا، تو جو سبق آموز باتیں ہیں یا پہلو ہیں ان پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ حج کے موقع سے ان مضامین کی طرف دھیان دلوانا بھی ضروری تھا، اس لیے یہ سلسلہ میں نے شروع کیا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھیں.